وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ امریکہ نے وارسو پولینڈ میں مشرق وسطی پر امن کانفرنس منعقد کی ہے, جس میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ یورپ کو ایران جوہری معاہدے سے نکل جانا چاہیے. آگے چل کر ہم ایران میں پاسداران انقلاب پر خودکش حملے میں ہلاکتوں پر بات کریں گے. اس کے بعد ہمارا موضوع ہوگا کہ یورپی یونین نے پاکستان کو دہشت گردی کی پشت پناہی والی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے. ہمارا آخری موضوع ہوگا کہ بھارتی کشمیر میں 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہے وارسو پولینڈ میں امریکہ کی طرف سے کی گئی امن کانفرنس. اگر آپ لوگ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر صحافی خالد فاروقی نے جوائن کیا ہے. وہ پولینڈ میں ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں کانفرنس میں کیا ہوا ہے. ان کے ساتھ ہوں گے ساجد تارر, جو ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے ہاں شبیر جلانی نے تیار کی ہے.
فرانس میں قائم ایران میں مزاحمت کے لیے قومی کونسل 60 ممالک کے اعلی اہلکاروں کے ہمراہ پولینڈ میں ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں شریک ہے. امریکہ کی نمائندگی نائب صدر مائک پینس, وزیر خارجہ مائک پومپیو اور صدر ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کر رہے ہیں. روڈی جولیانی کا کہنا تھا,
In order to have peace and security in the Middle East, there has to be a major change in the theocratic dictatorship in Iran.
مشرق وسطی میں امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ایران میں مذہبی آمریت کا خاتمہ ہو. اسے ہر صورت ختم ہونا ہوگا اور جلد ختم ہونا ہوگا تاکہ امن و سلامتی کا دور دورہ ہو. ایران نے حال ہی میں انقلاب کی 40ویں سالگرہ منائی, جس کے نتیجے میں مذہبی رہنما اقتدار میں آئے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس کانفرنس میں عرب ممالک کی شرکت کی اہمیت پر زور دیا. ان کا کہنا تھا,
What is important about this meeting, and this meeting is not in secret because there are many of those, is that this is an open meeting with representatives of leading Arab countries that are sitting down
together. اس اجلاس کے حوالے سے کیا چیز اہم ہے؟ اور یہ کوئی خفیہ اجلاس نہیں ہے, کیونکہ اس میں ان میں سے بہت سے لوگ شریک ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک کھلا اجلاس ہے جس میں کلیدی عرب ممالک کے نمائندے شریک ہیں, اور وہ اسرائیل کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ایران کے خلاف جنگ کے مشترکہ مقصد کو آگے بڑھایا جا سکے. ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے دیگر ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کہتے ہیں,
They use their money, they use their influence, they use the military might of the United States, they use the leverages that they have with various countries in order to attract more people to this conference.
امریکہ اس بارے میں اپنا پیسہ, اثر و رسوخ اور طاقت استعمال کر رہا ہے. وہ کانفرنس میں شرکت کے لیے بہت سے ممالک پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. کانفرنس میں شرکت کرنے والے بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے پاس کانفرنس میں شرکت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا. کچھ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پولینڈ کی امریکہ کے ساتھ قربت سے اس کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کے پیوٹر بوراس کا کہنا ہے,
I have the feeling that the Trump administration doesn't care much about Europe's unity or even more perhaps it really tries to exploit some divisions within Europe or even deepen them.
مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یورپی اتحاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بلکہ مزید یہ کہ ایک معاہدے کے ذریعے یورپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یورپین یونین کی خارجہ تعلقات کی سربراہ فیڈریکا موگیرینی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی. تاہم یورپین یونین کے چند رکن ممالک نے کانفرنس میں اپنے نمائندے ضرور بھیجے ہیں. چین, روس, لبنان اور فلسطین نے بھی کانفرنس میں شرکت سے اجتناب کیا ہے. ایران کو امریکہ کے خلاف محاذ آرائی میں کسی قدر کامیابی حاصل ہوئی, جب ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے ایران کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ میں موجود اپنے منجمد اساسوں پر پابندی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ امریکہ نے عدالت کی یہ کارروائی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بین الاقوامی دہشت گردی میں ایران کے مبجنہ طور پر ملوث ہونے کا حوالہ دیا تھا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہم سینئر صحافی خالد فاروقی سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ برسلز میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت وارسو پولینڈ میں ہیں۔ خالد فاروقی، آپ نے اس کانفرنس میں شرکت کی، آپ نے رپورٹ کیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بلائی گئی مشرق وسطی کی اس کانفرنس میں ملکوں کی نمائندگی کس حد تک ہوئی تھی، کون کون آیا تھا اور کس سطح کی باتیں ہوئیں؟
اس کانفرنس میں 70 ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، جس میں سے تقریباً 15 ممالک نے معذرت کر لی اور جو لوگ آئے 50 کے قریب۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ کتنے ممالک اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ اگر آپ غور سکیں جو 28 ممالک ہیں یورپی یونین کے، ان میں جو بڑے ممالک ہیں، جرمنی ہے، اسپین ہے، فرانس ہے، تو ان کی بہت ہی نچلی سطح کی اس میں شرکت ہے۔ انہوں نے ایک طرح کا اپنا فاصلہ اس کانفرنس سے رکھا ہے۔ یورپ نے پہلے ہی امریکہ کو بتایا تھا کہ کسی بھی ایران مخالف کانفرنس کو وہ منعقد نہ کرے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کانفرنس کسی مغربی یورپ کے پرانے اتحادی ملک میں نہیں ہوئی ہے، امریکہ کے اتحادی ملک میں، بلکہ پولینڈ میں کی گئی ہے، جو کہ جیسے رمسفیلڈ کے الفاظ میں نیو یورپ کہتے ہیں، اور ان کے ایک بہت ہی زیادہ گہرے مراسم ہیں امریکہ اور پولینڈ کے، اور پولینڈ کو امریکہ نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے اس کانفرنس کے لیے۔ تو کانفرنس میں صرف عددی شرکت کا سوال نہیں ہے، بلکہ سیکیورٹی کونسل کے جو 3 ممالک اس میں نہیں ہیں، وہ جو P6 معاہدہ ہوا تھا، نیوکلیائی معاہدہ 2015 میں، ایران اور 5 سیکیورٹی کونسل کے ممبران پلس جرمنی کے ساتھ، اس میں سے 4 ممالک اس میں نہیں ہیں۔ تو جو ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں ہیں، جو بہت زیادہ وزن رکھتی ہیں سفارتی محاذ پر، وہ اس میں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کانفرنس کو آپ، جیسے جاوید ظریف نے کہا کہ ڈیڈ ایٹ ارائیول، تو یہ کانفرنس کی افادیت نہیں رہی جب یورپ کے بڑے ممالک نے اس میں آنے سے اجتناب کیا، اور روس نے دعوت قبول کرنے سے بھی اجتناب منع کر دیا، اور چین بھی اس میں نہیں۔
اس وقت ہم ریپبلکن پارٹی کے حامی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اور بلکہ عہدیدار ریپبلکن پارٹی کے ساجد تارر کی طرف آتے ہیں۔ ساجد تارر، اس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ ایک پیج پر ہیں، لیکن جس طرح مائک پینس نے کہا کہ اس وقت یورپ کو ایران جوہری معاہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے، جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں وہ یہ کہ کچھ خاص اس پر یورپ نے اور بہت سارے ممالک نے جواب نہیں دیا، مثبت جواب نہیں دیا، آپ کیا بتانا چاہیں گے اس سلسلے میں؟
سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا اس چیز سے کہ امریکہ براک اوباما کی فیل پالیسیز کی پرائز پے کر رہا ہے، آج ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہے، ایران کا انفلوئنس اور ایران کو پیسے دینے، کیش پیسے دینے، جو کہ حزب اللہ اور دوسری آرگنائزیشنز کے پاس جا چکے ہوں گے ابھی تک۔ اور دیکھا جائے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایرانین فورسز فزیکلی سیریا میں لڑ رہی ہیں، ایران یمن کو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے، اور پورے اس ریجن کے لیے ایک تھریٹ بن چکا ہے، اور بالخصوص سنی اور شیعہ چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس ایریے میں۔ جو سنی ممالک ہیں وہ نروس ہیں اس ایریے میں، اور وہی بات ہے جس طریقے سے چائنا اور رشیا نے براک اوباما کی فیل فارن پالیسی کو ابیوز کیا، اسی طریقے سے ایران بھی ابیوز کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس اپنے ایلائز کو سعودی عربیہ، جس طرح کے فزیکل وار چل رہی ہے ابھی بھی یمن کے بارڈر پہ، اور ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے، عرب لیگ کو، مڈل ایسٹ کو سٹیبلائز کیا جا سکے، یہ امریکہ کے اس میں انٹرسٹ ہیں۔ بڑے सॉलिड लफ्जों के साथ माइकल बोल्टन ने एड्रेस किया है और उन्होंने थ्रेट किया ईरान को कि अगर एलाइज अमेरिकन एलाइज को या अमेरिकन इंटरेस्ट को छेड़ा गया तो प्राइस पे करेंगे। पॉम्पियो साहब ने कहा है कि मिडल ईस्ट में जब तक ईरान को एड्रेस ना किया जाए स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये सभी कुछ जो है पिछले 8 साल के की चीजों को डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो मिडल ईस्ट की सूरत हाल स्टेबल नहीं है और उसको स्टेबल करना जरूरी है, बिलखसूस अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका इज द ओनली इज अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट और उसके उसके उस स्टेटस के लिहाज से दिस बिकम्स अमेरिकाज रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी टू एड्रेस दिस इशू। है ना, मैं जिस तरह मैं एग्री करूंगा कि ज्यादातर लोग जो है ज्यादातर जिस तरह वीटो पावर कंट्रीज है उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी 70 कंट्रीज को इन्वाइट करना और 60 कंट्रीज का पार्टिसिपेट करना, उसमें 34 फॉरेन मिनिस्टर्स का वहां पे आना, इसको कंप्लीट फ्लेवर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक कामयाबी की तरफ एक पहला स्टेप है और आगे मजीद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की सेकंड टर्म में मिडल ईस्ट और स्ट्रांग होगा, मिडल ईस्ट में अमेरिकन एलाइज ज्यादा स्ट्रांग होंगे, स्टेबिलिटी आएगी।
खालिद फारूकी, आप बताइए, जैसे कि आपने कहा कि यूरोप में ज्यादा इस वक्त जो है वो दिलचस्पी नहीं नजर आती कि वो अमेरिका के साथ जाएं, लेकिन रूस के खिलाफ भी ये एक चाल समझी जाए कि वॉर्सो के अंदर इस तरह की मीटिंग की गई है, आप क्या देख रहे हैं कि क्या अमेरिका आगे चलकर अपना असर रसूख फैलाने में कामयाब रहेगा इस खत्ते में जहां इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है?
यकीनन वॉर्सो जो है वो एक तरह से सैटेलाइट है इस वक्त अमेरिका की, और इस कॉन्फ्रेंस के पस मंजर में भी बहुत सारी सरगर्मियां हो रही हैं और वॉर्सो को पोलैंड को मशरकी यूरोप में एक ऐसे मुल्क के तौर पर डेवलप किया जा रहा है जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का क्रेडल होगा और उसे इनहेंस करेगा इस रीजन के अंदर, और सर्कल किया जा रहा है रूस को, और रूस भी ये बात समझता है। मेरे प्रेडिसेसर ने जैसे कहा कि 34 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, जैसे क्लाइंट स्टेट जो अमेरिका की हैं, जैसे एंटी आईएसएल कोलिशन है 12 मुल्कों का जिसमें अरब एमिरेट्स भी है, अरब एमिरेट्स के 7 ममालिक हैं जिनकी कुल जो तादाद है उन तमाम मुल्कों की मिलाकर मेरा ख्याल 8 मिलियन या 7 मिलियन है। इसी तरह बाल्टिक की जो 3 रियासतें जो 2-2 मिलियन के 3-3 मिलियन के मुल्क हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, सो वो इतने काउंट नहीं करते। असल बात जो यूरोप के बड़े ममालिक हैं, फैसलासाज ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमीज जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, जिनकी अस्करी माशी ताकत है और जो बैन अक्वामी सतह पे मशरक वस्ता में गुज़िश्ता 50 या 60 सालों से पॉलिसी में शामिल रहे हैं वो ममालिक नहीं है, इसलिए इसकी कोई फैसला कुल हैसियत नहीं है इस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अमरीका जाहिर है कि इसको यहाँ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो माइक पेंस के आज जो और कल जब उन्होंने होलोकॉस्ट मेमोरियल पर विजिट किया तो उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं उससे अमरीकी अजाइम का पता लगता है। उन्होंने कहा है कि ये होलोकॉस्ट यहाँ हुई थी दूसरी जंग अजीम में और ईरान भी होलोकॉस्ट ही करने के लिए जा रहा है, तो ये बहुत ही नापसंदीदगी से उनका ये खासतौर पर बयान यहाँ पोलिश और यूरोप में देखा गया है कि वो एक वेट कर रहे हैं ईरान को दूसरी जंग अजीम की होलोकॉस्ट से कि ईरान इतना खतरनाक मुल्क है, जबकि यूरोप के दूसरे जो ममालिक हैं जो अमरीका के 70 साल से इत्तेहादी हैं और हर गलत और सही में शामिल रहे हैं, अब उन्होंने इख्तलाफ किया है क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसीज जो हैं वो डिजास्टर रही हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस कॉन्फ्रेंस से कबल ईरान निस्बतन कमजोर पोजीशन में था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ईरान उभरा है ताकतवर सिफारती उसकी सिफारती ताकत में इजाफा हुआ है।
लेकिन आप जानते हैं फारूकी साहब के आज भी बल्कि कल रात ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं वो एक खुदकुश हमले में हलाक हुए हैं। हम आगे चलकर इसकी रिपोर्ट भी आपको सुनाते हैं, लेकिन इस दौरान हमें कुछ लोगों ने कॉल भी किया है, उनके पास सवालात हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अमेरिका ने वॉरसो पोलैंड में मशरक वस्ता पर एक अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़द की है। हमारे साथ यहाँ हैं डोनाल्ड ट्रंप के हामी साजिद तारर, जबकि यूरोप में हैं सीनियर सहाफ़ी खालिद फारूकी। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, सैयद अदीब हुसैन शाह रावलाकोट से।
जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारकबाद देता हूँ जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका को, नफीस आउद भाई को, कि बहुत ही अच्छा मौजू अछेड़ा है। मैं ये साजिद भाई से पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका कौन सा अमन मिडिल ईस्ट में लाना चाहता है? फलस्तीनियों को मरवाया, इराक को मरवाया, लीबिया को मरवाया, शाम को मरवाया, यमन में मरवा रहा है। शाम में तो खैर मरवा नहीं सका, उसको बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है। ईरान वाहिद मुल्क है जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है और यूरोप में भी है। तो ये किस किस्म की तारीफ साजिद भाई कर रहे हैं कि वो बात ये है कि मैं खटकता हूँ दिले यजदा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह हु अल्लाह हु। तो ये तो ईरान वाहिद मुल्क है जो डेमोक्रेसी मुल्क है।
हमने सुन लिया आपको। कोहाट से गुलफाम बंगश। जी जनाब, बात कीजिए। गुलफाम जी, कोहाट से गुलफाम ने कॉल की थी, और उसके अलावा हमें कॉल किया है अटक से गुलाम खान ने।
जी गुलाम खान अटक से अर्ज करता हूँ मैडम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अब ये है कि ये जो ईरान में बाद जो इंकलाब आ गया है, इसको कुछ टाइम तो गुजर गया है, ये भी है, लेकिन जब से ईरान पैदा हुआ, जब से अमेरिका पैदा हुआ, दोनों इत्तेहादी थे, दोस्त थे, बादशाह का जीना मरना सब उनके साथ था और कारोबार सारा अमेरिका के साथ था। चाहिए ये कैसे हालात क्यों पैदा हो गए कि उनके हाथ से ईरान निकल गया? अपने इंटेलिजेंस को दुरुस्त करें ना। अच्छा, ये बात है।
ठीक है, शुक्रिया। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ईरान सिस्तान की सरहद पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हलाक हुए हैं। उस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट भी सुनाना चाहते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमें ईरानी मीडिया कवर करते हैं पाकिस्तान में, आगा मसूद, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी बात करेंगे, लेकिन आइए ये छोटी सी रिपोर्ट पहले सुनते हैं।
पाकिस्तान में ईरान के सफीर मेहदी उनरदोस्त ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ममालिक, बिलखसूस इसका निशाना बनने वाले मुल्कों के दरमियान तआवुन बढ़ाना चाहिए। क्वेटा में जुमेरात को मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गुज़श्ता रोज़ ईरान के सूबा सीस्तान बलोचिस्तान के इलाके खास जहदान रोड पर पासदारान इनकलाब के जवानों की बस्त पर खुदकुश हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहला हमला नहीं, बल्कि इस खित्ते में दहशतगर्दी के शिकार ममालिक में हम इस तरह के हमले पहले भी देख चुके हैं। ईरानी हुकाम गुज़श्ता रोज़ के इस हमले के हवाले से पाकिस्तान के हुकाम के साथ राब्ते में हैं।
Terrorism in the region is the regional phenomenon and also became the global phenomenon.
मेहदी उनरदोस्त कह रहे हैं, हमें यकीन है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इस खित्ते को गुज़श्ता कई सालों से दहशतगर्दी का सामना रहा है और बाज़ औक़ात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। दहशतगर्दी अब सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक अलमी मसला बन गया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अब तमाम ममालिक, बिलखसूस इसका निशाना बनने वाले ममालिक के दरमियान तआवुन बढ़ाना चाहिए। मेहदी उनरदोस्त का कहना था कि ईरान इस खित्ते का एक अहम मुल्क है और उसे पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबे में किसी अरब मुल्क की शमूलियत और बलोचिस्तान के रेकोडिक या सिंधिक मंसूबे में खलीजी ममालिक की सरमायकारी पर कोई एतराज नहीं। ईरान को यकीन है कि सीपेक इस खित्ते का बहुत बड़ा और अहम मंसूबा है जो इलाकाई ममालिक के दरमियान امن، باہمی تعاون اور تجارت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ ایران بھی اس منصوبے میں شامل ہونے کے لیے اور اس حوالے سے ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ اس خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے تمام اسلامی ممالک کو آپس میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں گزشتہ روز ایک خودکش بمبار نے اپنی گاڑی ایران کے پاسداران انقلاب کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، جس میں موصولہ اطلاعات کے مطابق 27 اہلکار ہلاک اور 13 دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ اس عملے کی ذمہ داری علاقے میں سرگرم جیش العدل نامی تنظیم کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور ہم چلتے ہیں سینئر صحافی آغا مسعود کی طرف، پاکستان میں ہیں اور ایرانی میڈیا کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ آغا صاحب، آپ بتائیے، ہم نے سنا ہے کہ یہ جتنے پاسداران انقلاب ہلاک ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری جیش عدل نے قبول کی ہے، لیکن ایران کس کی طرف اس وقت انگلیاں اٹھا رہا ہے؟ کون سے ممالک پر وہ اس وقت ان کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟
ایران کی صدر جناب روحانی صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اس خطے میں جو اتحادی ہیں انہوں نے یہ حملہ کرایا ہے، اور جب اتحادی تو امریکہ کے ظاہر ہے کہ اس خطے میں بہت بھی ہیں، لیکن غالباً ان کا اشارہ جو تھا وہ اسرائیل کی طرف تھا۔ تو بار بار انہوں نے یہ جملے کہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس میں شامل ہے، سیستان بلوچستان میں جن میں پاسدار انقلاب پر حملہ کیا ہے، ان کو ہم کسی طریقے سے چھوڑیں گے نہیں اور ان کو بہت جلد ان کو گرفتار کریں گے۔ لیکن ایک بات میں بھی آپ کے خدمت کروں کہ جشن عزیز کے سلسلے کے علاوہ بھی وہاں جن ضلع گروپ اب بھی بڑا فعال ہے، اور جو پاکستان بلوچستان میں اور سیستان بلوچستان ایران میں بھی بالکل حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی اکیلے جشن عدل نہیں اس میں شامل، اور وہ بھی لوگ شامل ہیں کہ جو ایران کے سلسلے میں ان کے جو تحفظات ہیں اور ایران کے سلسلے میں ان کا جو خیالات ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو کل ہی ایران کے سالگرہ کی 40ویں سالگرہ منائی گئی تھی، بڑا جوش و خروش تھا تہران میں اور اس کے گرد نوا میں، لیکن یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس سے اس خطے میں صورتحال مزید خراب ہوگی۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس طریقے سے پاسدار انقلاب کو مار کے یا ہلاک کر کے ایران کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس قسم کے دھماکے جو ہیں وہ اور ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ ریجیم چینج کی سوچ رکھتا ہے، اور پومپیو جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں اس سلسلے میں بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے عندیہ دیا ہے، تو اب ریجیم چینج کے سلسلے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن بہرحال
جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اور ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ساجد طارق کی طرف لوٹتے ہیں۔ ساجد طارق، جواد ظریف نے بھی کہا ہے کہ وارسو میں ہونے والی یہ امن کانفرنس جو ہے یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، کہ یہ ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب پاسداران انقلاب کے اہلکار مارے گئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ اس وقت ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، آپ کیا کہیں گے ایران نے جو چارج لگایا ہے ان پر؟
دیکھیں، میرے خیال میں وی آر گوئنگ تھرو اے ویری کریٹیکل ٹائم۔ دیکھیں، یمن میں ایک جنگ چل رہی ہے، سیریا میں انسٹیبلٹی ہے، پاکستان میں طالبان، پاکستان طالبان کے ساتھ نیگوشیشن میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، امریکہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب، جس طرح میں نے پہلے کہا، دا پریزیڈنٹ ٹرمپ کیم اپ ود اے نیو پالیسی، ڈیمیج کنٹرول، نیو فارن پالیسی، اور ان کا پہلا ٹرپ جو سعودی عربیہ سے شروع کیا انہوں نے، یہ شو کرتا ہے کہ ان کا مڈل ایسٹ کی اسٹیبلٹی کے بارے میں وہ کتنے سیریس ہیں۔ اور آج کے اگر حالات دیکھے جائیں تو آج بھی بارڈر پہ، یمن بارڈر پہ بمباری ہو رہی ہے، اور ایرانین انوالومنٹ اس ریجن میں اتنی گرو کر چکی ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی ایک یہ سمٹ، وارسا سمٹ از اے نیشنل اسٹیپ، دس از اے فرسٹ اسٹیپ، اس کے بعد دوسرے ابھی کئی چھوٹے اسٹیپ آئیں گے اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے، لیکن اس مسئلے کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے میرے خیال میں۔ اور اس میں آپ دیکھیں نتنیاہو صاحب کا جانا وہاں پہ، تین امپورٹنٹ مائک پینس اور پیمپیو اور روڈی جولیانی، تین امپورٹنٹ ریپبلکن لیڈرز کا وہاں جانا، یہ شو کرتا ہے ہاؤ امریکہ از سیریس اباؤٹ اٹ۔ اباؤٹ فارن پالیسی اینڈ اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ اسٹیبلٹی آف دا مڈل ایسٹ. اور میرے خیال میں اس کے خوش آئند رزلٹ آئیں گے بڑی جلدی, آپ دیکھیں گے ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی. ایران دیکھیں کہ انہوں نے اس ریجن میں, حالانکہ پاکستان کے ساتھ بارڈر اور کئی دفعہ پاکستان کو تھریٹ کر چکے ہیں, پاکستان کو انہوں نے کئی دفعہ دھمکیاں دی ہیں, تو وہ اٹ ہیز بیکم اے ہیوج ایشو ان دا مڈل ایسٹ اسپیشلی ان دیٹ ریجن.
ہم کچھ کالرز کی طرف جاتے ہیں لیکن بہت مختصر ہم چاہتے ہیں کہ خالد فاروقی اس پر بات کریں. خالد فاروقی, روڈی جولیانی جو نیو یارک میں میئر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی وہاں پر غالباً مجاہدین خلق سے خطاب کیا. یہ بتائیے کہ امریکہ سے آنے والے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر بھی ہیں, قانونی مشیر, وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے ایران کو؟
ایران کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم رجیم ہر صورت میں چینج کریں گے. مجاہدین خلق اور دوسرے جو گروپ ہیں انہیں یہاں جمع کیا گیا تھا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جس نیشنل اسٹیڈیم میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے پولش نارڈووے میں, یہاں سے صرف جو ہے وہ 50 میٹر کے فاصلے پر بالکل اس کی دیوار کے ساتھ مظاہرین کو اجازت دی گئی. ہزاروں کی تعداد میں وہ پورے یورپ سے بسوں میں بھر کے یہاں لائے گئے تھے. انہوں نے بہت ہی منظم طریقے سے آرکسٹریٹڈ یہ مظاہرہ کیا, جسے روڈی جولیانی نے خطاب کیا اور انہیں نویز سنائی کہ ان کی ہم مدد کریں گے اپوزیشن کی, حزب اختلاف کی. یہ وہ حزب اختلاف ہے جس نے ایران کی پارلیمنٹ کو بم کیا تھا اور 72 MEPs اور جواد باؤنر وزیر اعظم اس وقت کے مارے گئے تھے. اس میں یہ ایک دہشت گردی کرتی رہی ہے عراق میں, انہوں نے ایران کے خلاف عراق میں بیس بنایا ہوا تھا اور ایران کی جنگ میں صدام حسین کا ساتھ دیا تھا. تو ایک چھوٹا سا یہ گروپ رہ گیا ہے ایران میں جسے انکریج یہاں کیا جا رہا ہے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطی میں امن لانا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر, تو یہ بنیادی طور پر ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ امریکہ نے جو مشرق وسطی میں کیا ہے عراق کے ساتھ, شام کے ساتھ, یا تیونس میں جو کیا ہے, لیبیا میں جو کیا ہے, یہ سارے وار ریویج کنٹری کو ڈیبری میں تبدیل کر دیا ہے اور ایران کی طرف اب جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس پہ حملہ کر. تو یہ اس کانفرنس میں امن کو اچیو کرنے کے بجائے امریکہ جو ہے وہ دنیا کی نظر میں ایک اگریسر کی طور پہ آیا ہے اور ایران کو اچھی خاصی کارڈیل سپورٹ یورپ سے اور دیگر ممالک سے ملی ہے. تو اور جس طرح کی اگریشن اور جس طرح کی زبان یہاں استعمال کی جا رہی ہے تو امریکہ ظاہر ہے کہ باز نہیں آئے گا اسے, لیکن یورپ بہرحال کھل کر امریکہ کی مخالفت کرے گا اور یہ آسان نہیں ہوگا کہ ایران پر حملہ کیا جا سکے.
جی جی, آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیز میں بھی کافی جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں کی انتظامیہ صدر ٹرمپ کی مکمل طور پہ حمایت کرے. بہر کیف کچھ کالرز کو لیتے ہیں بہت مختصر. نیلم ویلی سے عبد الحفیظ آوان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور ایران بھی شیعہ کا اسلامی ملک ہے, سعودی عرب بھی مسلمانوں کو مار رہا ہے اور ایران بچارہ جو ہے وہ, تو کیونکہ میں شیعہ نہیں ہوں, میں سنی مسلمان ہوں, لیکن ایران جو ہے وہ اس کی فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے. مجھے ساجد طارق صاحب سے سوال یہ کرنا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو قسم کے مسلمان تھے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ایک عبداللہ بن ابی کے ساتھی. آپ سر یہ مجھے بتا دیں کہ عبداللہ بن ابی کون سا مسلمان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساری سعودی عرب وہ کس گروپ میں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ ایران وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, یہ اس کو کہتے ہیں سیاست. اور پشاور سے کال کیا ہے ولایت خان نے. ولایت خان, اچھا, اور
میڈم
جی جی وعلیکم السلام.
عرض کرنا چاہتا ہوں افغانستان کا مسئلہ تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ نام نہاد جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ابھی اس کا رخ ایران کی طرف چلا گیا, اس کے لیے تجزیہ کرنا ٹاک شو یا کچھ بھی ہے بیکار ہے, کیونکہ پہلے القاعدہ ختم ہو گیا, اس کے اوپر جتنا کام کرنا تھا وہ ہو گیا, ابھی داعش دوسرے نمبر پہ تھا وہ بھی ہو گیا, ابھی تیسرے نمبر پہ تیسرا نام آ گیا جیش العدل, اور یہ ایران کی طرف اس کا موڑ ہو گیا اسرائیل کی.
جی شکریہ. اور ایک جی گل زمان خان ذرا مختصر بات کیجیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
ایران
اچھا آپ کی آواز ٹھیک نہیں چل رہی ہے. ہم ایک آخری کامنٹ لینا چاہتے ہیں آغا مسعود سے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایرانی میڈیا کو کور کرتے ہیں پاکستان میں. آغا صاحب ساری جو باتیں ہو رہی ہیں ایران کا اگلا موو کیا دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ بالکل خام خیالی کی وارتہ میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس سے مشرق وسطی کے اندر بہت بحران پیدا ہوگا. اور یہ کہنا کہ امریکہ اس میں امن قائم کرنا چاہتا ہے, امن کے پیچھے جنگ کی تیاریاں ہیں. اور جیسے پہلے میں نے آپ سے خدمت عرض کیا ہے کہ ایران پر جو ہے ریجیم چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور یقینی طور پر اگر حملہ ہوا تو اس طرف روس بھی ہے, چین بھی ہے, پھر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس فعالیت کے ساتھ ایران کی مدد نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ اس کا تعاون ضرور رہے گا. اور جو بھی میرا خیال ہے واقعہ میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ میرا خیال ہے کہ مشرق وسطی کے لیے بہت خطرناک ہے. ایک نئی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے جو سیریس سے زیادہ خطرناک ہوگی اگر امریکہ نے اس طریقے سے کارروائی کی. اور اگر انہوں نے سوچا نہیں کہ ابھی سیریا سے تو یہ فوج بلا رہے ہیں, پھر مطلب یہ کہ ایران کی طرف یہ راغب ہوں گے. ابھی تک یمن کا مسئلہ حل نہیں ہوا, افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ امریکہ ایک یونیپولر ورلڈ ہے, ایک سمجھدار لوگ ہیں. ان کے اندر ایسی تو بات نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر سب ڈونلڈ ٹرمپ کے طریقے سے نائز ہیں. وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس خطے کے لیے اور خصوصی طور پہ ایران اور ان کے عوام کے لیے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہاں امریکہ میں بھی بڑی بحث چھڑ گئی ہے اس معاملے پر. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے آغا مسعود جو سینئر صحافی ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ تھے یورپ میں ہوتے ہیں خالد فاروقی جو اس وقت پولینڈ میں ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے ساجد تاڑ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں. اس وقت یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی ان 17 ممالک کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے جو کالے دھن کو سفید کرتا ہے. ان ممالک میں پاکستان ہیں, افغانستان, ایران, عراق, سعودی عرب اور یمن. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے لارڈ نذیر نے. یہ یو کے میں رکن ہیں ہاؤس آف لارڈز کے. لارڈ نذیر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ اپریل میں ہم نے سنا تھا کہ پاکستان میں غالباً ایف اے ٹی ایف کی ایک ٹیم آئے گی, اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں تو شاید پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا. اب یورپ نے جو یہ موو کیا ہے اس سے آپ کو کیا خدشات ہیں؟
ہاں بہت سارے خدشات ہیں. ایک تو ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے, اور یورپین جو کمیونٹی ہے ان کے جو نئے رولز بنانا چاہتے ہیں جن کنٹریز کے ساتھ انہوں نے یہ نیا کرائیٹیریا, سخت قسم کا کرائیٹیریا جو ہے وہ شامل کیا ہے, جب وہ ان کی لین دین ہوگی, جب ان کے ساتھ بزنس ہوگی تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں وہ وائٹ منی ہے یا منی لانڈرنگ یا غیر قانونی طریقے سے یہ پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر میں ہو چاہے وہ بزنس میں ہو. تو کیونکہ سعودی عربیہ کے بارے میں الجزیرہ نے آج جو خبر لکھی تھی وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں, اٹ از الیجڈ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پرائیویٹلی بینکنگ استعمال کر کے جو ہے وہ جہادسٹ یا ٹیررزم جن کو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو, ان چیریٹیز کو وہ پیسے دیتے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس اور جتنا بھی پیسہ پاکستان سے نکلا اور پاکستان کے اندر بھی جو گھومتا رہا ہے چند سالوں سے, وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. چاہے جائے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, لیکن کیونکہ ابھی تک وہ واٹر ٹائٹ قسم کا قانون موجود نہیں ہے اور جو بینکس ہیں ان کے اوپر سینکشنز ابھی تک گورنمنٹ پاکستان نے نہیں لگائی, ان لوگوں کو جو لوگ ان بینکس میں انوالو تھے یا جو نیشنل بینک آف پاکستان کے جو لوگ انوالو تھے, آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریڑی والا جو اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے, وہ جو گھر کی ڈومیسٹک ورکر تھی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے, اور اس طرح بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے پھر وہ ٹرانسفر ہوتے رہے دبئی اور دبئی سے آگے پیچھے. بلکہ میں رپورٹ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبر جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں سرپرائزڈ ہوں کہ دبئی کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان, سعودی عربیہ, جس طرح آپ نے کہا کہ یمن اور لیبیا جو ہیں وہ پیش اس لسٹ کے اندر ہیں.
لارڈ نذیر, یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کافی قریب آ گئے ہیں اور غالباً افغانستان کے حوالے سے پاکستان امریکہ کی مدد کرنے جا رہا ہے. طالبان کی بھی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے عمران خان سے اگلے ہفتے. ایسے میں جو امریکہ کا جو اس وقت اثر و رسوخ ہے ایف اے ٹی ایف پہ, وہ کچھ کام آئے گا؟
دیکھیں, وہ ایف اے ٹی ایف کے اندر تو شاید کچھ نہ کچھ تو انفلوئنس ہوگا, لیکن یورپین جو کمیونٹی ہے اس کے اندر شاید امریکن انفلوئنس اتنا نہیں ہے, کیونکہ یورپین اتھارٹیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غیر قانونی پیسہ اور اسپیشلی جو ٹیررزم کی فنڈنگ کے لیے یا غیر قانونی کام جو بھی ہوں, چاہے وہ ڈرگز کا کام ہو, چاہے وہ کرپشن کا پیسہ ہو, اس کو بند کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ دو ایشوز ہیں, ایک تو یورپین یونین کی جو مارکیٹس ہیں, جو بینکس ہیں وہ, اور ایک ایف اے ٹی ایف کا جو مسئلہ ہے. وہ تو میرے خیال میں پاکستان کمپلائی کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے, لیکن ای یو جو ہے وہ ایک مہینے تک یورپین پارلیمنٹ جو ہے اس بل کو ڈیبیٹ کرے گی اور اس کو پھر پاس کرنے کے لیے اقدامات کرے گی. لیکن اس سے پہلے اگر پاکستان اور دوسرے ممالک وہ جو شرائط, جو کنڈیشنز یورپین یونین رکھنا چاہتی ہے اس کو اپنا لے, تو شاید ان اسٹرکٹ رولز یا سینکشن سے بچ جائیں گے.
اچھا, اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے برطانیہ سے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد. ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ بریکنگ نیوز ہے, اس پر ہم آپ کے کالز بھی لیتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ بھارتی کشمیر میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور جس میں کوئی 12 بھارتی افواج کے ارکان ہلاک ہوئے ہیں. اس کی رپورٹ بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور ہم اپنے مہمانوں کو پاکستان اور بھارت سے بھی سنیں گے. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम लौटते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ पर। जैसे कि आपने सुना कि एक खौफनाक खुदकुश हमला हुआ है भारतीय कश्मीर में। इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय सोल्जर्स हलाक हुए हैं, इस पे कोई जवाबी कार्रवाई भी हुई है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तौकीर गिलानी ने, लेकिन हम सबसे पहले इस खबर का खुलासा आपको सुनाते हैं। पेश कर रहे हैं यूसुफ जमील।
भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर के मजाफात में वाक़े लतपोरा इलाके में भारत की वफाकी पुलिस फोर्स CRPF की कॉन्वॉय पर जमेरात की सै पहर को किए गए खुदकुश हमले में कम से कम 12 अहलकार हलाक और 3 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। एक इतला में मरने वालों की तादाद 18 बताई गई है। अहदेदारों ने बताया कि एक अस्करियत पसंद ने बारूदी मवाद से लदी एक कार को CRPF की एक कॉन्वॉय में शामिल एक बस से टकरा दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और इसमें बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बस में तकरीबन 50 CRPF अहलकार सवार थे। इनमें से 8 मौके ही पर हलाक हो गए। 40 के करीब जख्मी अहलकारों को श्रीनगर के एक फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां मजीद 4 अहलकार जख्मों की ताब नलाकर चल बसे। इस खुदकुश हमले में वाहिद हमलावर भी मारा गया। अस्पताल जराए के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जख्मी अहलकारों में से कई एक की हालत तश्वीशनाक है। एक इतला में जिसकी अहदेदारों ने ताहल तस्दीक नहीं की है, बताया गया है कि जख्मी अहलकारों में से मजीद 6 अस्पताल में चल बसे हैं, और इस तरह इस वाके में कम से कम 18 अहलकार हलाक हो गए हैं। CRPF की ये कॉन्वाय शोरज़दा रियासत के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर से सरमाई सदर मकाम जम्मू जा रही थी। हमले की जिम्मेदारी कलदम अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद ने कबूल की है। एक शख्स ने, जिसने अपना नाम मोहम्मद हसन बताया और ये दावा किया कि वो जैश मोहम्मद का तर्जमान है, एक मकामी खबर रसा एजेंसी को फोन करके बताया कि ये एक फिदायीन हमला था जिसे तंजीम के एक कमांडो आदिल अहमद उर्फ वकास ने अंजाम दिया। तर्जमान ने यह भी कहा कि हमले में CRPF की कई गाड़ियां तबाह हो गईं और इनमें सवार दर्जनों अहलकार हलाक और जख्मी हो गए। भारतीय हुकूमत और मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इसे दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाई करार देते हुए इस पर गहरी तशवीश जाहिर की और कहा कि वो अनासर जो रियासत में जारी शोरश के लिए जिम्मेदार हैं, मायूसी का शिकार हो गए हैं, और उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए बदहवासी में यह हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने कबूल की है, जो ये जाहिर करता है कि इसे इसके लिए सरहद पार से हिदायत मिली थी। गवर्नर ने मजीद कहा, उनके अपने अल्फाज, इस तरह की कार्रवाइयों से हिफाजती दस्तों और अवाम के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता, और हम मुआनदाना सरगर्मियों में मुलवस अनासर का काम तमाम करके ही रहेंगे। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
और हम डॉक्टर तौकीर गिलानी से इब्तिदा करते हैं। ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर तौकीर, एक तरफ आपने देखा होगा कि ईरान की सरहद पर हमला हुआ, जिसकी जैश अदल ने जिम्मेदारी कबूल की। अब जैश मोहम्मद ने कहा है कि उन्होंने भारतीय कश्मीर में हमला किया है। क्या तज्जिया करते हैं आप?
जी, बड़ा मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीर में हालात इस तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फिनोमेना है खुदकुश बॉम्बिंग का, और फौजियों पे या सिविलियंस पे भी अटैक करने का, इसके रिपरकशंस बहुत खौफनाक हैं। एक तो पहले ही वहाँ पर एक फौज मौजूद है इतनी बड़ी तादाद में, उसका एक जबर भी जो है वो भी किसी न किसी शक्ल में सामने नजर आता है, और ऐसे वाकयात के बाद लामाला हमने देखा है अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके वहां तक रियासत का जबर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और बेशुमार सिविलियन आबादियों को टारगेट किया जाता है, आम लोगों को पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो ये इस तरह का कोई भी वाकया जो है वो उसका तहरीक आज़ादी के हवाले से तो कुछ कोई फायदा या नुकसान नहीं है। इंतकामी जहन रखने वाले लोग शायद इसको ये समझेंगे ये एक बड़ा इंतकाम लिया गया है, लेकिन پریکٹیکلی اس سے ہماری تحریک کو بھی نقصان ہوگا اور ہمارے لوگوں پر ریاست کا جبر جو ہے وہ بڑھے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی قوتیں اس میں انوالو ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہماری تحریک کا جو انڈیجینیس کلر ہے اور جو سیکولر کلر ہے اس کو خراب کر رہی ہیں اور آگے چل کر یہ صورتحال مزید ورس ہو جائے گی. لیکن اس کی ذمہ داری براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی حکمرانوں کی نااہلی پر اور جو کشمیر میں انہوں نے جو ظلم و ستم کا ایک سلسلہ روا رکھا ہوا ہے اور پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کو بارہا یہ بات وہاں پہ موجود جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بھی کہی گئی ہے کہ اس ایشو کو پولیٹیکلی ایڈریس کیا جائے. اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر اس کو ڈیل کرنے کے نتیجے میں اب وہاں پہ خود کچھ بمبنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں فوجی مارے گئے ہیں اور اتنی بڑی مقدار میں بارود استعمال کیا گیا ہے. تو
یہ اچھا نہیں ہے,
سنجیدگی سے ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک یہ چلتا رہے گا.
ہم نے ابھی ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر جوابی فائرنگ شروع کر دی ہے. یہ بتائیے آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ اس کی لائن آف کنٹرول کی پاکستان کی طرف رہنے والے اس سے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟
جی جی بالکل بالکل, یہ کافی جگہوں پہ جو ہے وہ اس کی اطلاعات شروع ہو گئی ہیں. تو ظاہر ہے یہ پاکستان کی طرف جو ایریا ہے اس میں آبادی بہت زیادہ ہے اور یہ بالکل لائن آف کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ ڈینس پاپولیشن ہے, اور اس طرح کے واقعے کے بعد جب فائرنگ کی جاتی ہے تو اس میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اس طرف بھی نقصان کا اندیشہ موجود ہے. صبح تک صورتحال کلیئر ہوگی کہ کتنا کوئی کیجویلٹیز ہوئی ہیں یا زخمی ہیں لوگ یا املاک کو نقصان پہنچا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی لگتا ہے اسی طرح ہے کہ یہ نقصان ہوگا اس سے کافی.
یہ بتائیے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف بھی جو ہے جو اس وقت فساد ہے, پاکستان تو خیر کہتا رہتا ہے کہ ہمارے ان ایکسٹریمسٹ تنظیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن باہر کی دنیا اس وقت پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟
دیکھیے آج کے دور میں یہ کہنا جو ہے وہ اور اس کو سچ ثابت کرنا یہ تھوڑا پریکٹیکلی مشکل ہو جاتا ہے. یہ سارے جو جیش عدل ہے یہ بھی ایک سنی انتہا پسند تنظیم ہے جس کی بنیادیں جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں, اور یہاں سے ثبوت بھی ملے, اس سے پہلے ایک جند اللہ ہوتی تھی اور اس کے بھی ایران نے ان کو ثبوت دیے تھے. تو یہ تو دنیا اس کو اس طرح پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو ٹھیک نہیں دیکھتی ہے, اس لیے کہ یہ جتنی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے یہاں پر بیسز بھی موجود ہیں اور ان کے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ حکومت پاکستان ان کی براہ راست سرپرستی اس وقت پہلے ماضی میں تو کرتے رہے ہیں, اس وقت وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ تو ایک الگ سی ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ سارے جو گروپس ہیں وہ یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. ایک پہ پابندی لگتی ہے وہ اپنا نام چینج کر کے دوسرا دفتر کھول لیتا ہے, دوسرے پہ پابندی لگتی ہے وہ تیسرا دفتر کھول لیتا ہے. تو ریاست کا جو طریقہ کار تھا اس طرح کے گروپس کو بھرتی کر کے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والا, وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور میرے خیال میں دنیا اگر اس پہ پریشان ہے یا پاکستان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو دنیا کی بات زیادہ درست ہے بنسبت پاکستان کے حکمرانوں کی موقف ہے اس سے.
ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں, ان کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. کلیم اللہ نیازی میاں والی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر انڈین فوجیں ظلم کر رہی ہیں, تو ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کشمیری اٹھیں گے اور ایسے حملے کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جو ہوتے ہیں عوام پر مظالم بڑھ جاتے ہیں, تو کیا کشمیر میں پہلے مظالم کم ہو رہے ہیں؟ اور جو یہ آپ کے مہمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکش حملہ, تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کم از کم آپ کشمیری بھی ہیں مسلمان بھی ہیں, آپ تو خودکش نہ کہیں, یہ تو فدائی حملہ ہے. انڈین فوج جو رہی ہو تو وہ کیا ڈیزرو کرتی ہے؟
محمد ارشاد نے کال کیا ہے راولہ کوٹ سے. جی جناب راولہ کوٹ سے محمد ارشاد, جی بات کیجیے. اور اس کے علاوہ
جی بات کیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد طارق نارمل پارک کے سائز دنیا سے. یہ انتہائی تکلیف دہ ہے یہ بات, یہ خطے کے امن برباد کرنے کے لیے ایسے خودکش حملے, اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ انتہائی وہ بہت کم ہے. لیکن تکلیف سے اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو حملے کرنے والے ہیں ان کا نہ تو اسلام سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی خطہ ہے. یہ وہی بدبخت لوگ ہیں
جی. لیکن کلیم اللہ نیازی یہ نہیں سمجھتے ہیں. بہرحال آپ کے کال کرنے کا شکریہ. پرویز جان نے کال کیا ہے خانے وال سے. جی جناب.
جی آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے,
شکریہ.
کشمیر پہ یا جو بھی آپ خبریں دیتے ہیں ہم مطلب بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور آپ کا پروگرام انفارمیٹیو بہت ہے,
شکریہ.
اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پروگرام تھا خط آپ کے مدثرہ منظر پیش کرتی تھی, وہ ختم ہو گیا کیا؟
جی ہاں
بند ہو گیا.
جی ہاں بالکل بالکل ختم ہو گیا.
اچھا پہلے میں ان کو لکھتا تھا کیلنڈر کے لیے, تو اب اس کا کیا طریقہ؟ کیلنڈر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں مجھے؟
چلیں ٹھیک ہے, میں ان کو بتا دوں گی کہ آپ نے کال کی تھی. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہمیں اگر اور کالز آئی ہیں, آ رہی ہیں کالز لیکن ڈراپ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر توقیر گیلانی, کچھ لوگوں کے لیے یہ تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اس طرح کا حملہ ہوا تھا, کیونکہ ان کے بقول بھارتی جو افواج ہے انہوں نے بہت ہی زیادہ مظالم ڈھائے ہیں. لیکن آپ ظاہر ہے زیادہ ایک مختلف نقطۂ نظر سے بات کرتے ہیں, آپ اپنی دفاع میں کیا کہنا چاہیں گے؟
نہیں, میں نے تو پہلے بھی اپنے کمنٹ میں یہ کہا کہ بنیادی طور پہ یہ اس پہ خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتقام کی نفسیات پہ بلیو کرتے ہیں. ہم کوئی کشمیر میں مرنے اور مارنے کے کھیل کے حق میں نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ لبریٹ ہوں اور امن قائم ہو, اور ایک نہ فوجی مریں اور نہ سویلین مریں. تو یہ جو چونکہ انڈیا نے ہمارے بندے مارے تو اب ہم انڈیا کے مار کے تو سکور برابر کرنے والا, تو یہ کوئی چکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سٹیٹ جو میں نے بات کی پہلے کہ ریاست جو ہے وہ جب وہ جبر پہ اترتی ہے تو پھر یہ چھوٹے موٹے یہ کتنے خودکش ہوں گے ہمارے پاس اگر وہاں پہ کشمیر میں, ظاہر ہے یہ ایک ہے تو ہو سکتا ہے 10 اور بھی ہوں, 20 اور بھی ہوں, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ 10 لاکھ فوج ہے اور وہ پھر سویلینز کو اور آبادیوں کو وہ مزید جبر ڈائیں گے. تو ہمارے پاس اس سے بہتر آپشن جو ہے وہ پولیٹیکل اور پیسفل ریزسٹنس ہے, جس کی طرف دنیا بھی متوجہ ہوتی ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اس خودکش حملے کے بعد دنیا ہندوستان کی سائڈ پہ کھڑی ہوگی, ہماری سائڈ پہ کھڑی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اور اسی کی سپورٹ کرنی چاہیے اور پولیٹیکلی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو دہشت گردی کی کارٹیاں ہیں انہوں نے پاکستان کو بھی تباہ کیا ہے, افغانستان کو بھی تباہ کیا ہے, اور اب لامالا انہوں نے کشمیر کو بھی تباہ کرنا ہے. تو اس پہ چیئر اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
مجھے یقین ہے کہ اس کا ایک رد عمل بھی آئے گا بھارت کی طرف سے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سے رابطہ ہو, وہ نہیں ہو پایا. رحیم قائم خانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوٹ غلام محمد سے. جی بات کیجیے. جی رحیم قائم خانی, اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا تقریباً وقت ختم ہوا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر توقیر گیلانی جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ ہیں, اور پاکستان کی طرف سے اس پروگرام میں شرکت کی انہوں نے. اس سے پہلے آپ نے جو بھی پروگرام سنا, زیادہ تر تو ہم نے بین الاقوامی نوعیت کی جو ہے خبریں وہ آپ کو سنائیں, اور جن جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اس پروگرام کے انجینئر تھے واسکو والرچ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا پیک کی سربراہی روایتی طور پر حزب اختلاف کے حصے میں آتی ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور یہ عہدہ شہباز شریف کے حصے میں آیا جو ایک جانب تو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں اور دوسری جانب جن پر قومی احتساب بیورو یا نیب میں کرپشن کے الزامات کے سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہے اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ انہیں چیئرمین بنانے پر اس لیے تیار ہوئی تھی کہ قانون سازی کا کام درست طریقے سے ہو سکے جو نہیں ہو رہا اور اب سرکاری پارٹی کے بعض ارکان اور اس کے شیخ رشید جیسے اتحادیوں کی جانب سے شہباز شریف کو اس منصب سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس بارے میں قمر عباس جعفری نے سیاسی اور آئینی امور کے دو ماہرین پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور ممتاز کالم نگار اور تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے گفتگو کی. احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ کوئی جرم ثابت ہونے کے بعد ہی کوئی شخص کسی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو سکتا ہے اور چونکہ ابھی شہباز شریف کے خلاف صرف تحقیقات ہو رہی ہے اور کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے اس لیے قانونی اور دستوری طور پر ان کے چیئرمین بننے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور بنیادی طور پر یہ مسئلہ اب سیاسی بن گیا ہے اور حکمران جماعت اور اپوزیشن دونوں ہی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں. قانون سازی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ حکمران جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسودہ قانون لائے اور اس کو منظور کرانے کے لیے ماحول سازگار بنائے. شیخ رشید جیسے حکومت کے اتحادیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری پارٹی کو ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ ماحول میں شدت لانے سے زیادہ نقصان حکمران جماعت کا ہی ہوگا. اس سوال کے جواب میں کہ اگر شہباز شریف اس عہدے سے ہٹے تو سیاسی طور پر کیا صورت بنے گی انہوں نے کہا.
ایک تو شہباز شریف صاحب کو ہٹائے جانے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر یقیناً ایک ڈسٹربینس پیدا ہوگی, یعنی جو پارٹی اپوزیشن میں ہے یعنی مسلم لیگ نواز اور اب اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کا پھر اسمبلی کے اندر کوئی سٹیک کر جائے گا. اگر آپ مائنورٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اور ان کو کوئی ہاری نہیں دیں گے تو پھر ان کا کوئی سٹیک نہیں ہوگا. پھر اس کے اندر بھلے سے اسمبلی کے اندر ہنگامہ رہے یا اسمبلی کاروائی نہ کر سکے تو اپوزیشن کو کیا نقصان ہے. اگر اپوزیشن کو آپ ذمہ داری دیں گے, ان کو ساتھ بٹھائیں گے تو میرے خیال میں اسمبلی کا ماحول پہلے بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے, مزید خراب ہوگا اور اس کے لیے حکومت تو سفر کرے گی ہی, میرے خیال میں جمہوریت بھی سفر کرے گی. اور جمہوریت کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ یہ تو کام سیاستدان کو کام نہ رکھتے, یہ مزید گہرا ہوگا اور غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوگی.
ادھر ڈاکٹر عاصم اللہ بخش نے کہا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نعرہ اور اب بھی اس کی ترجیح کرپشن کے خلاف کارروائی کرنا ہے اور اس حوالے سے ان کا زیادہ تر ہدف پاکستان مسلم لیگ نون رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اصل بات یہ کہ صورتحال میں تضاد نظر آتا ہے کہ ایک جانب تو نیب شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور ریفرنس دائر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ ہے تو حکومت کے لیے بھی یہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. ان کے الفاظ,
لیکن اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سچویشن ہے. جو اسپیکر ہیں اسد قیصر جنہوں نے یہ فیصلہ لیا وہ پوری طرح ڈٹ کر اس کے پیچھے ہیں اور انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ اگر شریف ہٹانے کی بات ہوتی ہے یا عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے تو میں استعفی دے دوں گا, تو اس لحاظ سے وہ بھی پوزیشن ایک ہے. اور دوسری طرف جو پرائم منسٹر ہیں یا ان کے وزراء ہیں یا خاص طور پر شیخ رشید کی اگر آپ بات کریں وہ اس چیز کا بار بار تاثر دے رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کا رہنا قابل قبول نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اس ناظر میں دیکھا جائے کہ وہ شاید اپنی اس جو دو عملی ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس طرح کی بات ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں اور شاید وہ بالکل اس پوزیشن پر قائم بھی رہیں گے اور پھر ہی معاملات آگے چل سکیں گے. کیونکہ اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو اور بھی اشارہ دوں کہ شہباز کے بیٹے حمزہ شہباز جو کہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں, ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو صوبائی ہے اس کا سربراہ بنا دیا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حمزہ شہباز پہ بھی بہت سی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے یہ چیز طے بھی کر لی ہے کہ وہ یہ بار بار باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے شدید ترین مجبوری میں کی ہے. کیونکہ اس فضا پھر ایسی بن جاتی ہے اس قسم کی گفتگو سے, اس سے وہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں پیدا ہو پاتی جو قانون سازی کے لیے ضروری ہے. ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جلدی معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو وہ اپنے اپنے جو سانس ہے اس کے ہوسٹیج نہ بن جائے اور پھر وہاں سے نکلنا مشکل نہ ہو جائے.
قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.